अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार 97 मरीज चल बसे हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 2,729 हो गई है। पाकिस्तान में 5,248 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। लाहौर के मुतासर इलाके बंद करने का फैसला किया गया है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 761 नए केसेस की खबर दी है और मुल्क में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 25,527 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के नतीजे में अमवात की तादाद 478 है। अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमुई तादाद 21,60,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि अमवात की कुल तादाद 1,18,000 के करीब है। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस और अमवात के एतबार से आलमी फहरिस्त में ब्राजील दूसरे दर्जे पर आ गया है, जहां तस्दीक शुदा केसेस की मजमुई तादाद 8.5 लाख से ज्यादा और अमवात 43,000 के करीब है। भारत में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल तश्वीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अस्पतालों में नए मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई है। हांगकांग ने 18 जून से डिज्नीलैंड खोलने का ऐलान किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। भारत के सिफारती ज़राए ने दावा किया है कि इस्लामाबाद में भारत के हाई कमीशन में तैनात 2 अहलकार पीर को इस्लामाबाद से लापता हो गए हैं। भारतीय हाई कमीशन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को तस्दीक की है कि उनके 2 अहलकार आज सुबह से लापता हैं और ये मामला पाकिस्तानी हुक्काम के सामने उठाया है। पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से इस दावे के बारे में ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। भारत की वजारत खारजा की तरफ से मुबैना तौर पर लापता होने वाले अहलकारों से मुतालिक अब तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान नहीं आया है। भारतीय मीडिया में भारत के सिफारती ज़राए से सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद में तैनात भारत की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 2 अहलकार पीर के सुबह एक गाड़ी में अपने काम के सिलसिले में हाई कमीशन की इमारत से निकले थे, लेकिन जिस मकाम पर उन्हें पहुंचना था वहां वो नहीं पहुंच सके हैं। दुनिया भर में जौहरी और दीगर हथियारों की सूरत हाल पर नजर रखने वाले स्वीडन में कायम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की पीर को जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे मजमूई तौर पर गुज़श्ता 1 साल में दुनिया भर में जौहरी हथियारों की तादाद में कमी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ चीन, भारत और पाकिस्तान ने जौहरी हथियारों की तादाद में इस अरसे में इजाफा किया है, बल्कि इन जौहरी ममालिक में शामिल हैं जो अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने के लिए कामसन हैं। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पर इल्जाम तराशी करने पर अमरीकी खातून ब्लॉगर और दस्तावेजी फिल्म प्रोड्यूसर सिंथिया डी रिची के खिलाफ वफाकी तहकीकती इदारे को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान ने अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर रवा माह 13 जून को महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया। अदालत ने एफआईए की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बेनजीर भुट्टो पर मुबैना इल्जाम तराशी करने पर अमरीकी खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब सिंथिया डी रिची के वकील ने वकालत का मुआवजा मिलने तक मजीद किसी अदालत में अपील दायर करने से इनकार कर दिया है, जबकि सिंथिया का कहना है कि उनके वकील ने उन्हें अदालत में गलत तौर पर पेश किया और उनकी ट्वीट्स को जाली कहा। सिंथिया का मजीद कहना है कि उनके तमाम ट्वीट्स असली हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तालिबे इल्मों का कहना है कि इंटरनेट के जरिए तदरीसी अमल बेहतर तरीका साबित नहीं हुआ है, लिहाजा हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालबा किया है कि ऑनलाइन क्लासेस को खत्म किया जाए। अफगानिस्तान से मुल्का कबायली जिले शिमाली वजीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के खिलाफ की जाने वाली फौजी कार्रवाई के 6 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर अमनो अमान और नकल मकानी करने वालों की वापसी के हवाले से अभी तक कबायली मुतमईन दिखाई नहीं देते। इस फौजी कार्रवाई के नतीजे में इस इलाके में लगभग 1 दहाई तक हुकूमत और आम लोगों के लिए दर्दसर बनने वाले अस्करियत पसंदों के ठिकाने और मराकज तो खत्म हो गए हैं, मगर अभी तक दहशत गर्दी और घात लगाकर कत्ल की वारदात तवातुर से होती रहती हैं। खबरें खत्म हुईं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کا شکار 97 مریض چل بسے، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 2,729 ہو گئی۔ پاکستان میں 5,248 افراد میں وائرس کی تشخیص بھی ہوئی۔ لاہور کے متاثرہ علاقے بند کرنے کا فیصلہ۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 761 نئے کیسز کی خبر دی ہے اور ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 25,527 ہو گئی۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک کرونا وائرس کے نتیجے میں اموات کی تعداد 478 ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 21,60,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اموات کی کل تعداد 1,18,000 کے قریب ہے۔ کرونا وائرس کے مثبت کیسز اور اموات کے اعتبار سے عالمی فہرست میں برازیل دوسرے درجے پر آ گیا، جہاں تصدیق شدہ کیسز کی مجموعی تعداد 8.5 لاکھ سے زیادہ اور اموات 43,000 کے قریب ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال تشویشناک صورت اختیار کر رہی ہے۔ دارالحکومت نئی دلی کے اسپتالوں میں نئے مریضوں کے لیے گنجائش ختم ہو گئی ہے، اور ہانگ کانگ نے 18 جون سے ڈزنی لینڈ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں کچھ رپورٹوں کے ساتھ۔ بھارت کے سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمیشن میں تعینات 2 اہلکار پیر کو اسلام آباد میں لاپتہ ہو گئے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ پاکستانی حکام کے سامنے اٹھایا، لیکن پاکستانی حکام کی طرف سے اس دعوے کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ محمد جلیل کی یہ رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کرتے ہیں، آئیے اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا بھر میں جوہری اور دیگر ہتھیاروں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے سویڈن میں قائم سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی سپری کی پیر کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق، اگرچہ مجموعی طور پر گزشتہ 1 سال کے دوران دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب چین، بھارت اور پاکستان نے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں اس عرصے میں اضافہ کیا ہے، بلکہ یہ ان جوہری ملکوں میں شامل ہیں جو اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے راہ پر گامزن ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
رپورٹ کے مطابق دنیا کے 9 جوہری ممالک امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین، بھارت، پاکستان، اسرائیل اور شمالی کوریا کے پاس ایک اندازے کے مطابق جنوری 2020 تک مجموعی طور پر جوہری ہتھیاروں کی تعداد 13,400 کے قریب ہے، جبکہ یہ تعداد 2019 کے مقابلے میں کم ہے، جب ان تمام ممالک کے پاس 13,800 سے زائد جوہری ہتھیار تھے۔ رپورٹ کے مطابق 2019 میں چین کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 220 تھی، جو جنوری 2020 میں بڑھ کر 320 ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد اس عرصے میں 160 ہو گئی ہے، جبکہ 2019 میں پاکستان کے پاس 150 سے 160 جوہری ہتھیار تھے۔ جبکہ جنوبی ایشیا کے دوسری جوہری ملک بھارت کی جوہری ہتھیاروں کی تعداد جنوری 2020 تک 150 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ اگرچہ دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی تو ضرور ہوئی ہے، لیکن ان کے بقول اس کی ایک بڑی وجہ دنیا کی 2 بڑی جوہری طاقتوں روس اور امریکہ نے اپنے بعض پرانے جوہری ہتھیار ختم کر دیے ہیں۔
ہوگا کہ نمبرز کم ہوئے اوور آل، اس لیے کہ جو امریکنز اور رشینز ہیں انہوں نے نیو سٹارٹ کے تحت کچھ بہترین بھی کی، کچھ اپنے ڈپلوائے بھی کیے، اور ان کے کچھ ویپنز بیٹری جو 50s کے تھے وہ ان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ میں جا رہے ہیں یا ان کو ری ویپ کرنا۔ اس وقت پورے ورلڈ کا جو فوکس ہے وہ کوالیٹیٹیو ویپنز پہ، کوانٹیٹیو پہ، اس لیے نمبرز انکریز آپ زیادہ نہ ایکسپیکٹ کریں کسی بھی اسٹیٹ میں، مگر ان کے ویپنز کی جو ایگزسٹنگ نیچر ہے،
اگرچہ دنیا کے بعض دیگر جوہری ممالک کی نسبت پاکستان اور بھارت کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کم ہے، لیکن سپری کی تازہ رپورٹ کے مطابق یہ دونوں ملک اپنے جوہری ہتھیاروں کے سائز اور تنوع میں آہستہ آہستہ اضافہ کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار ظفر جسپال کے بقول پاکستان اور بھارت نے کبھی بھی باضابطہ طور پر سپری کی رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔
دنیا
بھر میں جوہری ہتھیاروں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سپری کے مطابق 2019 کے مقابلے میں امریکہ اور روس کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے. امریکہ کے پاس اس وقت 5,800 جبکہ روس کے پاس اس وقت 6,300 سے زائد جوہری ہتھیار ہیں، یا وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو پر الزام تراشی کرنے پر امریکی خاتون بلاگر دستاویزی فلم پروڈیوسر سنتھیا ڈیریچی کے خلاف ایف آئی اے کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. سنتھیا ڈیریچی کے وکیل نے پیسے ملنے تک مزید کسی عدالت میں اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ سنتھیا کا کہنا ہے کہ ان کے وکیل نے انہیں عدالت میں غلط طور پر پیش کیا اور ان کے ٹویٹس کو جعلی کہا. ان کی تمام ٹویٹس اصل ہیں. اس معاملے پر رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا.
اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اوان نے امریکی خاتون سنتھیا ڈیریچی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر 13 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا. عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے بینظیر بھٹو پر مبینہ الزام تراشی پر امریکی خاتون بلاگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صدر شکیل عباسی نے بینظیر بھٹو پر الزامات عائد کرنے پر امریکی خاتون کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ درج کرنے کی صدا کی تھی. شکیل عباسی کہتے ہیں کہ عدالت نے ان کے موقف کو تسلیم کیا ہے.
جب وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے تھے تو میں نے 22A کی پٹیشن جب فائل کی تو جو جسٹس آف پیس ہیں انہوں نے دونوں فریقین کو سنا، ایف آئی اے کو بھی سنا، ہمیں بھی سنا، اور الٹیمیٹلی آج انہوں نے میری جو پٹیشن ہے وہ ایکسیپٹ کی کہ میں اگریڈ ہوں اور میں ایف آئی آر درج کروا سکتا ہوں. اب ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پہ ایف آئی آر درج کریں اور جو اکیوزڈ ہے اس کو اریسٹ کریں.
دوسری جانب سنتھیا ڈیریچی اور ان کے وکیل کے درمیان اختلافات سامنے آ گئے ہیں. سنتھیا کے وکیل ناصر عظیم نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ سنتھیا سے منسوب ٹویٹس جعلی ہیں. اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کلائنٹ کی مرضی کے مطابق موقف اختیار کیا، جبکہ سنتھیا نے اپنی ٹویٹ میں انکار کیا اور کہا کہ ناصر عظیم نے ان سے 20 لاکھ روپے مانگے ہیں. اس کیس میں کہیں اعلیٰ عدالت میں اپیل کرنی ہے یا نہیں؟ ناصر عظیم کا کہنا تھا کہ ان کا معاملہ کیس میں یہیں تک تھا. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ سنتھیا ڈیریچی کی طرف سے اس بات کی کوئی تردید نہیں کی گئی کہ بینظیر بھٹو سے متعلق ٹویٹ انہوں نے نہیں کی. البتہ ان کے وکیل ناصر عظیم کی طرف سے عدالت میں موقف اختیار کیا گیا کہ سنتھیا ڈیریچی سے منسوب ٹویٹس جعلی ہیں. عدالت کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو کو اس دنیا سے گئے 12 سال گزر چکے اور ان پر عائد الزامات اس سے پہلے کبھی بھی سامنے نہیں آئے اور نہ ہی کسی میڈیا پر پائے گئے. مرنے کے 12 سال کے بعد ایک مرحوم سیاسی لیڈر کی کردار کشی کرنا بظاہر بدنیتی پر مبنی نظر آ رہا ہے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے طالب علموں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے تدریسی عمل بہتر طریقہ ثابت نہیں ہوا، لہٰذا ہائر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آن لائن کلاسز کو ختم کیا جائے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پیر کو آن لائن کلاسز کے خلاف پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے نگران ادارے ایچ ای سی کے ہیڈ آفس کے سامنے مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات نے احتجاجی کیمپ لگایا. احتجاجی طلبہ کا کہنا تھا کہ آن لائن کلاسز کے باعث طلبہ مشکلات کا شکار ہیں، مگر ایچ ای سی اور وزارت تعلیم کی جانب سے ان کی بات نہیں سنی جا رہی. خیال رہے کہ کرونا وائرس کے باعث ملک بھر کی جامعات میں تدریسی عمل معطل ہے اور ایچ ای سی کی جانب سے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا گیا ہے. طلبہ کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسز کا ایک بہتر نظام وضع کرنے تک سکولوں اور کالجوں کی طرح یونیورسٹی طلبہ کو بھی اگلے سیمسٹر میں پروموٹ کیا جائے. احتجاجی طلبہ نے یونیورسٹی کی جانب سے بیجا فیسوں کے تقاضے پر ایچ ای سی کی خاموشی پر بھی سوال اٹھائے اور کہا کہ جب کیمپس سہولیات بند ہیں تو طلبہ سے ٹویشن فیس کے علاوہ دیگر مد میں ادائیگیاں کیوں لی جا رہی ہیں. احتجاج میں شریک ایک طالب علم رہنما نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث طلبہ کا کافی تعلیمی حرج ہو چکا ہے جس کا ایچ ای سی کو مداوا کرنا چاہیے.
ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری ٹیوشن فی ہے وہ لی جائے، لیکن باقی جو ایکسٹرا فنڈز ہیں ہمارے وہ معاف کیے جائیں. اور جو آن لائن ایگزامینیشن کی بات ہے ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ ایک ایسا میڈیم ہمیں یادوں میں پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ ایزیلی جو بچے دور رہتے ہیں، جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، وہ ایزیلی پیپر اپنے دے سکے.
احتجاج میں شریک آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کا کہنا تھا کہ ان کے علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں تو وہ آن لائن کلاسز کیسے لے سکتے ہیں.
پاکستان جیسے ملک میں آن لائن سسٹم کیسے چلے گا؟ جہاں پہ عام سگنل کے لیے آپ کو کال کرنے کے لیے 10-10, 12-12 کلومیٹر قبائلی علاقات میں پہاڑوں کو چڑھنا پڑتا ہے ایک صرف کال کرنے کے لیے, وہاں پہ 3G اور 4G سروس کی دور کی بات. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ایچ سی کے چیئرمین کی پہلی رپورٹ آئی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ جو لوگ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے وہ سیمسٹر فریز کروائیں.
احتجاجی طلبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مشکلات اور مطالبات سے وزیر تعلیم اور چیئرمین ایچ سی کو بارہا آگاہ کیا ہے, لیکن کہیں سنوائی نہ ہونے پر وہ احتجاج پر مجبور ہیں. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ بھارت کے سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمیشن میں تعینات 2 اہلکار پیر کے روز اسلام آباد میں لاپتہ ہو گئے. بھارت کی وزارت خارجہ کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ پاکستانی حکام کے سامنے اٹھایا ہے, لیکن پاکستانی حکام کی طرف سے اس دعوے کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اسلام آباد سے رپورٹ کے ساتھ محمد جلیل.
بھارت کے سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمیشن میں تعینات 2 اہلکار پیر کو اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے ہیں. بھارتی ہائی کمیشن نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ ان کے 2 اہلکار آج صبح سے لاپتہ ہیں اور یہ معاملہ پاکستانی حکام کے سامنے اٹھایا گیا ہے. تاہم پاکستانی حکام کی طرف سے اس دعوے کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. دوسری طرف بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والے اہلکاروں سے متعلق اب تک باضابطہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. بھارتی میڈیا میں بھارت کے سفارتی ذرائع سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق اسلام آباد میں تعینات بھارت کی سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے 2 اہلکار پیر کی صبح ایک گاڑی میں اپنے کام کے سلسلے میں ہائی کمیشن کی عمارت سے نکلے تھے, لیکن جس مقام پر انہیں پہنچنا تھا وہاں وہ نہیں پہنچ سکے ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ ماہ بھارت نے نئی دہلی میں تعینات پاکستانی ہائی کمیشن کی ویزا سیکشن میں کام کرنے والے 2 اہلکاروں پر جاسوسی کا الزام عائد کیا تھا اور مبینہ طور پر انہیں حراست میں لے کر ناپسندیدہ افراد قرار دیتے ہوئے ملک سے بے دخل کر دیا تھا. پاکستان نے بھارت کے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے اس اقدام کی مذمت کی تھی. پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی حکام نے پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں کو غلط اور بے بنیاد الزامات پر حراست میں لیا تھا. تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معاملہ ایک ایسے وقت سامنے آیا تھا جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں, جس کے اثرات دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات سے بھی نمایاں ہو رہے ہیں. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے,
ہندوستان اور پاکستان نے تو اپنے بیک ڈور چینلز بھی بند کر دیے. ٹریک 2 بند ہو چکا, ٹریک 1.5 بند ہو چکا, ٹریک 3 بند ہو چکا. مطلب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے معاملات حل کرنے کے لیے راضی ہوں.
یاد رہے گزشتہ سال اگست میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے بعد اسلام آباد اور نئی دہلی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات معمول کی سطح سے کم ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر دفاع پرویز خٹک نے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ وہ آئیں اور تمام متنازع مسائل پر تبادلہ خیال کریں. اس پیشکش کے جواب میں پی ٹی ایم کے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کہتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات اور بات چیت سے کوئی انکار نہیں, صرف اخلاص اور اختیار رکھنے والے لوگ جب چاہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اسلام آباد میں وزیر دفاع پرویز خٹک کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پرویز خٹک نے پی ٹی ایم رہنماؤں کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور تمام متنازع مسائل متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں. بیان کے مطابق پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ وہ اور پی ٹی ایم رہنما صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں اجتماعی طور پر صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پختون قوم ایک محب وطن قوم ہے اور اپنے ملک کے دفاع میں اپنا خون بہانے سے دریغ نہیں کرے گی. اس پیشکش کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی علی وزیر نے کہا کہ ریاست کا حق بنتا ہے اور ریاست کو مذاکرات کرنے بھی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات میں اخلاص ہو, یہ نہ ہو کہ کسی کو بٹھانے کے لیے یا پھر بدنام کرنے کے لیے ان مذاکرات کو استعمال کیا جائے, لیکن مسائل کے حل کے لیے اور پوری قوم کی بھلائی کے لیے بات ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن اس میں سنجیدگی ہونا چاہیے اور مذاکرات کرنے والی ٹیم با اختیار ہونی چاہیے, کیونکہ ماضی میں ایسے کئی واقعات ہوئے کہ مذاکرات شروع ہوئے لیکن پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے تمام مذاکرات سبوتاج ہو جاتے ہیں. افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف کی جانے والی فوجی کارروائی کو 6 سال مکمل ہو گئے، مگر امن و امان اور نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کے حوالے سے ابھی تک قبائلی مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ اس فوجی کارروائی کے نتیجے میں اس علاقے میں لگ بھگ 1.5 تک حکومت اور عام لوگوں کے لیے درد سر بننے والے عسکریت پسندوں کے ٹھکانے اور مراکز تو ختم ہو گئے، مگر ابھی تک تشدد، دہشت گردی اور گھات لگا کر قتل کرنے کی واردات تواتر سے ہوتی آئی ہے۔ اسی طرح فوجی کارروائی شروع ہونے سے قبل نقل مکانی کرنے والوں میں سے 25,000 سے زیادہ خاندان بنو اور ملک کے دیگر علاقوں کے علاوہ افغانستان میں بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل ہے۔
افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی ضرب عضب کی 6 سال مکمل ہو گئے ہیں، مگر اس کارروائی کے بعد امن و امان کے حوالے سے ابھی تک قبائل مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ اس فوجی کارروائی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے نقل مکانی کرنے والے قبائلیوں کی واپسی کا عمل بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ جون 2014 کو شمالی وزیرستان میں 10 سال سے زیادہ عرصے تک ریاست کے اندر ریاست بنانے والے ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عضب کی فوجی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ قبائلی صحافی جعفر خان دتخیل نے کہا کہ فوجی کارروائی کے نتیجے میں دہشت گردی میں کافی کمی ہوئی ہے، مگر اب بھی گات لگا کر قتل کرنے کی واردات ہوتے رہتے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی میر کلام وزیر بھی امن و امان کے حوالے سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔
تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف کے حالات بھی ٹھیک کر دے، دوسری طرف جو کمپنسیشن ہے، یہ جو تاجر کے، یہ جو لینڈ لاس کے، یہ جو بارگین ایسوسیشن کے، یہ اس کے سب مت میں اس کو جلد از جلد دیا جائے۔
ضرب عضب کی شروع ہونے سے قبل 3 دنوں کے دوران 25 لاکھ سے زیادہ قبائلیوں نے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کی، جس کے نتیجے میں حکام کے بقول فوجی کارروائی کامیاب ہوئی ہے، مگر قبائلی رہنما ملک خالد خان داوڑ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔
جو خاندان 2014 میں ضرب عضب آپریشن کی وجہ سے جنہوں نے نقل مکانی کی تھی، تو اس میں سے تقریباً 10,000 سے لے کر 25,000 اس کے بیچ درمیان میں، لیکن اندازاً اتنے خاندان ابھی تک افغانستان میں اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے ہیں۔
خیبر پختونخوا کابینہ میں قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر غزن غازی جمال اورکزئی نے ضرب عضب کی فوجی کارروائی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
جو وہاں پہ جو وائلنس لیولز ہیں وہ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ وہ کتنا بڑا اس میں ڈراپ آیا ہوا۔ نمبر ٹو، اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں، مرجر کے بعد سے اسپیشلی کہوں گا کہ بہت سارے ہمارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ابھی امپلیمنٹیشن کے فیز میں، لیکن کام ایٹ لیسٹ وہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔
ضرب عضب کی فوجی کارروائی کے بعد نہ صرف ملک افغانستان کے ساتھ سرحد پر باڑ لگانے کا سلسلہ شروع ہوا، بلکہ 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہلاکت خیز حملے کے بعد ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ پر عمل درآمد شروع ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان میں برسر پیکار دونوں فریق طالبان اور حکومت امن مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں تاکہ 2 عشروں سے جاری اس خون خرابے کا کوئی سیاسی تصفیہ ڈھونڈا جا سکے۔ ان مذاکرات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ امکان یہ ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات اس ماہ کے آخر میں قطر میں ہوں گے۔ اتوار کے روز طالبان کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات چیت کے دوران اس نئی پیش رفت کے بارے میں تصدیق کی، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مذاکرات کب شروع ہوں گے۔ افغان حکومت سے تعلق رکھنے والے ایک ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر اشرف غنی نے دوحا میں بین الافغان مذاکرات کی قطر کی جانب سے میزبانی کی تجویز قبول کی ہے، جہاں طالبان کا سیاسی دفتر قائم ہے۔ صدر اشرف غنی کے ایک ترجمان صادق صدیقی نے اتوار کو اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ افغان حکومت صرف پہلی ملاقات دوحا میں منعقد کرانے پر رضامند ہوئی ہے، تاہم ابھی تک براہ راست مذاکرات کے لیے کسی مقام کے تعین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ قطر طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بھی میزبانی کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں 29 فروری کو دونوں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے ہونے کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ ان مذاکرات کا مقصد 19 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ تھا۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے رپورٹوں اور خبروں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب پیش کرتے ہیں کچھ عالمی خبریں۔ امریکہ کے شہر منیسوٹا میں 3 ہفتے قبل پولیس کی حراست میں ایک سیاہ فام شخص جارج فلائٹ کی ہلاکت کے بعد پولیس کی زیادتیوں اور نسل پرستی کے خلاف مظاہرے آج بھی جاری رہیں گے۔ ادھر اٹلانٹا میں ایک اور سیاہ فام شخص ریچارڈ بروکس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ آج پیر کے روز جارجیا ریاست کے دارالحکومت میں ایک احتجاجی مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک پارک میں احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، جہاں 2 ہفتے قبل صدر ٹرمپ کے قریبی واقع چرچ جانے کے لیے راستے کو زبردست خالی کرایا گیا تھا۔ اتوار کے روز واشنگٹن، نیو یارک، لاس اینجلس، اٹلانٹا اور میامی میں بھی مظاہرے ہوئے۔ سیئٹل میں مظاہرین نے شہر میں 4 بلاکوں پر محیط علاقے پر پرامن طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے، جسے وہ خود مختار زون قرار دے رہے ہیں۔ مظاہرے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ اس علاقے میں پولیس کی موجودگی نہیں چاہتے۔ اس علاقے کی بڑی سڑک پر جلی حروف میں بلیک لائف میٹر کا میورل آویزہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس علاقے پر قبضہ کرنے والوں کو فسادی قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شہر کی انتظامیہ کو یہ علاقہ ان سے خالی کرانا چاہیے۔ تاہم شہر کے میئر جینی ڈنکن نے اس علاقے کو سیاہ فام افراد کی پارٹی کا ماحول قرار دیا اور کہا کہ یہ علاقہ کسی وقت معمول پر آ جائے گا۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائٹ کی ہلاکت کے تناظر میں نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرے متعدد یورپی شہروں میں بھی جاری ہیں۔ برلن میں مظاہرین نے 9 کلومیٹر لمبا چین بنا کر مظاہرہ کیا۔ تاہم فرانس میں پولیس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نسل پرستی اور زیادتی کے الزامات غیر منصفانہ ہیں۔ امریکہ کی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں مظاہرین آج پیر کے روز بھی اکٹھا ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور وہ کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات اور انتخابی مسائل کا ہلکا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جمعے کے روز اٹلانٹا پولیس نے ایک ریستوران کے باہر ایک شخص ریچارڈ بروکس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ افریقی امریکی افراد کی ہلاکتوں کے سلسلے میں یہ تازہ ترین کارروائی ہے، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں پولیس کے رویے اور منظم نسل پرستی جیسے معاملات کو بہتر طور پر حل کرنے کے مطالبات جاری ہیں۔ بروکس پولیس اہلکاروں سے تعاون کر رہا تھا جب اس کی جانچ کی جا رہی تھی کہ کہیں وہ نشے میں نہیں، لیکن بعد ازاں اس نے اپنی گرفتاری پر مزاحمت کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی میڈیکل رپورٹ سے پتا چلا کہ اس کی پشت پر 2 گولیاں لگی جو موت کا باعث بنی۔ اس پر گولیاں چلانے والے افسر گیرٹ رالف کو برطرف کر دیا گیا۔ اٹلانٹا پولیس کی سربراہ ایریکا شیلڈز نے بھی استعفی دے دیا ہے، جبکہ ایک دوسرے افسر کو رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ وہ آخری سانس تک لندن میں پارلیمنٹ اسکوائر پر نصب سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے مجسمے کی حفاظت کریں گے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ کاشف اوان۔
بورس جانسن کا یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب نسلی امتیاز کے خلاف امریکہ سے شروع ہونے والے مظاہرے برطانیہ تک پہنچ گئے ہیں۔ برطانیہ میں گزشتہ کئی روز سے احتجاج جاری ہے، جس کے دوران مظاہرین نے ماضی میں غلاموں کی تجارت سے وابستہ شخصیات اور نو آبادیاتی دور کے رہنماؤں کے مجسمے کو نقصان پہنچایا ہے۔ نسلی امتیاز کے خلاف چلنے والی تحریک کے ذمہ داران اور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ایسی تمام شخصیات کے مجسمے ہٹا دیے جانے چاہیے جو ماضی میں سیاہ فام اور دیگر نسلوں کے خلاف امتیازی سلوک میں ملوث رہے ہیں۔ مظاہرین اسے برطانیہ میں بلیک لائفز میٹر تحریک کا فیصلہ کن مرحلہ قرار دے رہے ہیں۔ مظاہرین نے حال ہی میں برطانیہ کے جنوب مغربی شہر برسٹل میں نصب 17th century میں غلاموں کے مشہور برطانوی تاجر ایڈورڈ کولسٹن کا مجسمہ گرا کر دریا برد کر دیا تھا۔ مظاہرین نے لندن کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نصب مجسمے کو بھی نقصان پہنچایا تھا اور اس پر چرچل واز اے ریسسٹ، یعنی چرچل نسل پرست تھا، کے الفاظ تحریر کر دیے تھے۔ قدامت پسند سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو جنگ عظیم دوم کے دوران ان کے قائدانہ کردار کی وجہ سے برطانیہ بھر میں ایک عظیم رہنما تصور کیا جاتا ہے، لیکن چرچل کے بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نسل پرستانہ خیالات رکھتے تھے اور اسی وجہ سے بلیک لائفز میٹر کی حالیہ تحریک کے دوران پارلیمنٹ اسکوائر سے ان کا مجسمہ ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم بورس جانسن نے اصرار کیا ہے کہ یہ مجسمہ اپنے مقام پر موجود رہنا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کا پیر کو ٹیلی گراف اخبار میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں ماضی کو دوبارہ تحریر کرنے کے بجائے اپنا حال سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بقول، ہمیں اس نہ ختم ہونے والی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں کہ کون سی تاریخی یا سیاسی شخصیات ایسی ہیں جن کے مجسمے کو برقرار رہنا چاہیے۔ لندن میں پارلیمنٹ اسکوائر کے سامنے ونسٹن چرچل کے مجسمے کی بے حرمتی کے بعد اتوار کو دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ وہاں جمع ہوئے تھے جن کا کہنا تھا کہ وہ چرچل کے مجسمے کی حفاظت کے لیے وہاں آئے ہیں۔ تاہم اپنے مضمون میں بورس جانسن نے ان افراد کو غنڈا قرار دیتے ہوئے لکھا کہ یہ سراسر مضحکہ خیز ہے کہ چند غنڈے چرچل کے مجسمے کی حفاظت کا منصوبہ لے کر لندن میں جمع ہوئے تھے۔ اپنے مضمون میں بورس جانسن نے کہا کہ چرچل برطانیہ کے قومی ہیرو تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی آخری سانس تک مجسمے کی حفاظت اور دفاع کرنے میں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ بطور صحافی بورس جانسن برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے سوانح بھی لکھ چکے ہیں۔ اپنے مضمون میں بورس جانسن نے برطانیہ میں کمیشن تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا جو ان کے بقول برطانیہ میں عدم مساوات کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات مرتب کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملازمت، صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں عدم مساوات کے خاتمے اور نسل پرستی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
روس، فرانس، برطانیہ، یونان اور دیگر یورپی ملکوں میں کرونا وائرس کے حوالے سے عائد لاک ڈاؤن کی پابندیاں پیر کے روز سے کم کر دی گئی ہیں، جبکہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں کرونا وائرس کے درجنوں نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک میں بعض پابندیاں دوبارہ نافذ کی جا رہی ہیں۔ فرانس میں ریستوران مالکان اپنے گاہکوں کے ریستورانوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ یورپ کے دیگر ملکوں نے مسافر فرانس کا سفر بھی طے کر سکتے ہیں اور یورپی ممالک سفر کے لیے اپنی سرحدیں کھول رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا کہنا ہے کہ ہمیں ملک کی معیشت کو دوبارہ فعال بنانا ہوگا۔ برطانیہ میں بھی اب دکانیں اور عبادت گاہیں کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیو ان سینما اور چڑیا گھروں جیسے تفریحی مقامات بھی کھول دیے گئے ہیں۔ تاہم لوگوں کو سماجی فاصلے کی پابندی پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ حکومت لوگوں کو بدستور ماسک پہننے کی ترغیب دے رہی ہے۔ برطانیہ کی سب وے ٹرینز میں سفر کرنے والوں کے لیے ماسک پہننا لازمی ہے۔ یونان نے یورپی ملکوں سے آنے والے مسافروں کے لیے ملک کے دوسرے بڑے شہر کے ہوائی اڈے کو کھول دیا ہے۔ ادھر ہانگ کانگ کے ڈزنی لینڈ کو بھی جمعرات کے روز سے کھول دیا جائے گا۔ یہ تفریحی مقام جنوری سے مسلسل بند رہا ہے۔ ڈزنی لینڈ کھلنے کے بعد ایک وقت میں محدود تعداد میں لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم ڈزنی لینڈ کے ٹکٹ خریدتے وقت لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں حلف نامہ جمع کرانا ہوگا۔ شنگھائی میں ڈزنی لینڈ کو گزشتہ ماہ کھول دیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر لیری کڈلو نے سی این این ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی اقتصادی صورتحال میں بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگلا سال معاشی لحاظ سے مستحکم ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر لیری کڈلو کا کہنا ہے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس پر جو منفی اثرات پڑے ہیں وہ زائل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں کاروبار اور صنعتوں کو بند کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے امریکی معیشت کو نقصان پہنچا تھا۔ تاہم اب حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ انہوں نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ 2021 معاشی اعتبار سے ایک مستحکم سال ہوگا۔ کاروبار اور صنعتوں کی بندش کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور وفاقی حکومت 4 کروڑ سے زیادہ افراد کو بے روزگاری الاؤنس سمیت $600 فی ہفتہ بطور بے روزگاری اضافی معاوضہ بھی دے رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بے روزگاری اضافی مدد ہرگز بند نہیں کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر لیری کڈلو نے امریکی معیشت کی بحالی کی نوید سنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں جو باعث تشویش ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز امریکہ میں ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ 1,15,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ مشیر نے کہا کہ امریکی عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ اور خبروں کے آخر میں آئیے آپ کو سنواتے ہیں، ناسا اپنے آئندہ خلائی پرواز کے پروگرام کے لیے پہلی مرتبہ ایک خاتون کو سربراہ مقرر کر رہا ہے۔ وقار محمد خان تفصیل بتاتے ہیں۔
ناسا کے سربراہ جم بریڈن سٹین کا ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ کیتھی لوڈرز کا انتخاب ناسا کے ہیومن ایکسپلوریشن اینڈ آپریشن مشن کے ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ ناسا کا یہ ڈائریکٹوریٹ انسانوں کو خلا اور زمین کے مدار سے باہر بھیجے جانے والے مشنز کی نگرانی کرتا ہے، جبکہ اب اس ڈائریکٹوریٹ کے ماتحت نجی اداروں کے خلا میں بھیجے جانے والے مشنز کی نگرانی بھی شامل ہے۔ جم بریڈن سٹین کا مزید کہنا تھا، کیتھی نے نجی کمپنی کے عملے اور کمرشل کارگو کو خلا میں بھیجنے کا پروگرام شاندار انداز میں منظم کیا اور یہ درست شخصیت ہے جو اس مشن کی قیادت کریں۔ ان کے بقول ناسا 2024 میں چاند پر خلا باز بھیجنے کی تیاری میں مصروف ہے، جبکہ کیتھی لوڈرز اس مشن کی نگراں ہوں گی۔ کیتھی لوڈرز 1992 سے ناسا میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ماہ خلا میں نجی کمپنی اسپیس ایکس کے راکٹ کے ذریعے 2 خلابازوں کو بین الاقوامی خلائی سینٹر بھیجنے کے مشن کی نگرانی کی تھی۔ یہ کسی بھی نجی کمپنی کے راکٹ کے ذریعے خلابازوں کو خلا میں بھیجنے کا پہلا مشن تھا۔ انہوں نے کئی ایسے پروگراموں کی بھی نگرانی کی ہے جس میں نجی کمپنی اسپیس ایکس اور بوئنگ نے خلا میں بھیجی جانے والی محفوظ ترین سواری تیار کرنے کے تجربات کیے تھے۔ گزشتہ ماہ خلائی مشن کی روانگی سے قبل بریفنگ میں کیتھی لوڈرز نے نے اسے ناسا اور اسپیس ایکس کا حیرت انگیز کارنامہ قرار دیا تھا۔ ناسا کے پروگرام کے تحت نجی ادارے خلا میں پروازیں بھیج سکیں گے۔ یہ پروگرام ایک دہائی قبل شروع کیا گیا تھا۔ اس مشن سے قبل ناسا کے تیار کردہ اسپیس شٹل خلا میں بھیجے جاتے تھے۔ لگ بھگ ایک عشرے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ امریکی خلا باز اپنی ہی سرزمین سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن گئے ہیں۔ 2011 میں ناسا کی طرف سے خلا میں راکٹ بھیجنے کا پروگرام ختم کیے جانے کے بعد امریکی سائنسدان بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک آمد رفت روس کی خلائی گاڑیوں کے ذریعے کرتے تھے۔ ناسا 2024 میں خلا میں مزید دو انسان بھیجنا چاہتا ہے، جن میں سے ایک خاتون ہوں گی۔ 2024 میں جانے والا یہ مشن چاند پر اترے گا۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے ناسا کس کمپنی کو چاند پر جانے والے مشن کے لیے شٹل بنانے کا ٹھیکہ دیتی ہے۔ خیال رہے ناسا نے 2019 میں اعلان کیا تھا کہ 2024 میں پہلی بار کوئی خاتون خلا باز چاند پر قدم رکھ سکیں گی۔ ناسا نے اس مشن کا نام آرٹمس رکھا ہے، جس میں چاند کے قطب جنوبی کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی اور ان کی مشیر ایوانکا ٹرمپ نے کیتھی لوڈرز کی تقرری کو تاریخی اقدام قرار دیا ہے۔
جیسا کہ آپ کو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ بھارت کے سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمیشن میں تعینات دو اہلکار پیر کو اسلام آباد میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بھارت کے وزارت خارجہ کے ایک ذریعے نے کہا کہ انہوں نے یہ معاملہ پاکستانی حکام کے سامنے اٹھایا، لیکن پاکستانی حکام کی طرف سے اس دعوے کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ رپورٹ آپ کے لیے پیش کر چکے ہیں، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسلام آباد پولیس نے بھارتی ہائی کمیشن کے دو اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے، جو مبین طور پر اپنی گاڑی سے دو افراد کو زخمی کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی تک دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو آپ سن رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل مزید رپورٹوں کا انتظار کیجیے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ پاکستان میں گزشتہ ہفتے جو بجٹ پیش کیا گیا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، اس لیے حکومت کو اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑیں گے۔ اس بجٹ کو کرونا بجٹ کا بھی نام دیا جا رہا ہے۔ تاہم پاکستان میں کرونا کی وبا کا زور دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ بجٹ میں حکومت کے مختص کیے گئے 1200 ارب ڈالر بھی کم پڑ سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے مدثرہ منظر نے۔
پاکستان کے سال 2020-21 کے بجٹ میں کرونا وائرس کے خلاف اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 112 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، حتیٰ کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی، اور پاکستان نہ صرف کرونا کی وجہ سے پریشان ہے بلکہ اقتصادی طور پر بھی مشکلات کا شکار ہے، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری اور ہم کرونا لاک ڈاؤن سے متاثرہ اپنی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ یہ الفاظ ہیں پاکستان کے وزیر صنعت حماد اظہر کے، جنہوں نے سال 2020-21 کے لیے پاکستان کا بجٹ اسمبلی میں پیش کیا۔ اس بجٹ میں کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے، مگر ساتھ ہی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی نہیں کیا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں اس بجٹ میں حکومت کی کوئی دور رس منصوبہ بندی نظر نہیں آتی۔ تاجر طبقہ بھی بجٹ سے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتا، مگر بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہر بجٹ کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، مگر اس مرتبہ کرونا وائرس کی وجہ سے قیمتوں کے مستحکم ہونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ پاکستان کے اس بجٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ، پاکستان اکنامک ایڈوائزری کونسل اور نیشنل ایڈوائزری کمیٹی آف پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے رکن ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کہتے ہیں کہ روایتی طور پر ملک کے سالانہ بجٹ میں 4 ڈیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔
ایک ہوتا ہے اس میں قرضوں کی ادائیگی یا ڈیٹ سروسنگ، پھر اس میں دفاع ہوتا ہے ڈیفنس، اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو حکومت چلانا، اور ڈیولپمنٹ۔ اس دفعہ ان 4 ڈیز کے علاوہ 4 ایلز جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں افیکٹ کیا ہے۔ پہلا ایل جو ہے وہ لائفز ہے، کرونا کی وجہ سے جو زندگیاں خطرے پہ ہیں۔ دوسرا ایل جو ہے وہ لائیولی ہوڈز ہے، جو روزگار چھن رہے ہیں لوگوں کے۔ تیسرا جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن اگر کروانا چاہے حکومت تو تب بھی پیسے دے، اور اگر لاک ڈاؤن نہیں کروانا چاہتی، بزنس چلانا چاہتی ہے، تو پھر بھی پیسے دینا پڑیں گے۔ اور چوتھا ایل جو کہ ایسٹ افریقہ اور پاکستان ایران انڈیا کو اس وقت افیکٹ کر رہے ہیں وہ لوکسٹ ہے ٹڈی دل جو کہ ہماری ایگریکلچر کو بڑے بری طریقے سے متاثر کر رہے ہیں. تو حکومت جو ہے وہ فور ڈیز کو تو اس کو ایڈریس کرنا تھا, یہ جو ایکسٹرا اس کے ساتھ آگے اس کو بھی اس کو ڈیل کرنا ہے. اور ان میں سونے پہ سہاگا یہ کہ جو ریونیو کے جو تھے ذرائع وہ شرنک ہوتے چلے جا رہے ہیں, یعنی اب آپ کو ٹیکسز لگانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نئے ٹیکسز لگا لیں. یہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکس بیس بڑھا دی جائے, لیکن ٹیکس بیس تو پچھلے 72 سال سے نہیں بڑھ سکی.
انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس بجٹ کو کرونا سے متاثرہ صورتحال کا بجٹ قرار دے کر اس میں کوئی ترقیاتی اہداف بیان نہ کرتی, کیونکہ ان کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے.
اس بجٹ میں گروتھ کو بہت زیادہ حکومت اس سے اوبسیس نظر آتی ہے. حکومت کو بڑا اس کو کینڈیڈلی کہنا چاہیے تھا کہ یہ سروائیول بجٹ ہے, یہ کریٹیکل بجٹ ہے جو کہ کووڈ سے بچنے کے لیے لوکس سے بچنے کے لیے پلان کیا جا رہا ہے. اس سال کی جو ہماری جو آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر ہے اس کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے نیگیٹو 0.4%, جو کہ شاید بڑھ جائے گی لوکس کے اٹیک کی وجہ سے 30 جون تک. ایگریکلچر جو کہ پازیٹیو تھا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی کمپرومائز ہوگا, تو یہ شاید -1% پہ چلی جائے. -1% یا ایون -0.4% سے ایک دم 2.1% کا ٹارگٹ ذہن میں رکھ لینا, یہ اوور ایمبیشس بھی ہے اور انریلسٹک بھی ہے.
پاکستان کے اس بجٹ کے بارے میں ماہرین کی آرا مختلف ہیں, مگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی مشکلات غیر معمولی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک چھوٹی معیشت کا سکڑنا کوئی انہونی بات نہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کہتے ہیں,
اور اس ایمرجنسی ایئر میں یقینی طور پہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا حکومت کے لیے کہ وہ ہم دکھا سکیں کہ جی ٹھیک ہے لون تو لیا, لیکن اس کو جو ہم نے پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر تھا جو کہ کرونیکلی انڈر فنڈڈ ہے اس کی کیپیسٹی بلڈ کی, یا ہم یہ بتا سکے کہ اس وقت ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے, وینٹیلیٹرز آکسیجنیٹڈ بیڈس کی پروویژن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ ہم اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ گئے ہیں یا منیمم یونیورسل سوشل پروٹیکشن تک آئے ہیں.
پاکستان میں مائکرو فنانس بینک کے سابق صدر آف مارکیٹنگ اور فنانس کے کنسلٹنٹ فائق حسین کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ایسا ہی بجٹ آ سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی آمدنی اور اخراجات کا فرق 3,500 ارب روپے کا ہے, اور اب زر مبادلہ اور برآمدات میں بھی کمی ہوئی ہے تو حکومت کے پاس مزید قرض لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں, خواہ یہ قرض اسٹیٹ بینک سے لیا جائے یا عام بینکوں سے.
نہیں یہ تو ابھی آن لائن یہ قرض, لیکن جب ٹیکسز نہیں ہیں آپ لے رہے ہیں, آپ کا جیسے میں نے بتایا کہ ریونیو باہر سے جو ریمیٹنسز آ رہے تھے وہ یقیناً بہت کم ہوں گے اس بار, تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارا دار مدار جو ہے وہ بینکوں کے اوپر لون پر چلا جاتا ہے کہ آپ بورو کریں. اب آپ کس حد تک بورو کریں گے, اس وقت جو ڈفرینس ہے آپ کے انکم کا اور ایکسپینس کا تو قریب 3,500 بلین روپیز کا ہے.
ڈاکٹر سلیری کہتے ہیں حکومت کے پاس اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ مزید قرضے لے, مگر اس سے بھی ضروری یہ بات ہے کہ وہ قرضے اسٹیل ملز جیسے ناکام ہوتے اداروں کو سنبھالنے کے لیے نہیں بلکہ صحیح معنوں میں ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں.
جو ریونیو پورے کرنے کے لیے ایکسٹرنل فنانسنگ پہ جانا پڑے گا, حکومت کو قرضے لینے پڑیں گے, اور یہ صرف پاکستان کی حکومت ہی نہیں بلکہ اس وقت جو گلوبل ریسیشن ہے اس میں تقریباً تمام ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ قرضے لینے پہ مجبور ہیں. ہم نے بھی $1.4 بلین جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ریپڈ فنانس انسٹرومنٹ سے لیا ہے, $500 ملین جو ہے وہ ابھی اے ڈی بی نے پرسوں دیا ہے کووڈ سے نپٹنے کے لیے, ورلڈ بینک جو ہے وہ لون دے رہا ہے, اسی طریقے سے پیرس کلب سے $1.8 بلین کے لون جو ہے ری شیڈیول کروائے ہیں.
پیرس کلب کی جانب سے مہلت دی گئی ہے, یہ مہلت ایک سال کے لیے ہے, اور ڈاکٹر عابد سلیری کہتے ہیں کہ یہ بھی کافی ہے, حکومت کو کچھ وقت مل جائے گا.
میرا خیال ہے کہ سفیشینٹ ہے, چونکہ حکومت پاکستان نے کانشیسلی جو اپنے کمرشل لونز تھے ان کو ری شیڈیول نہیں کروایا, تو جو پیرس کلب کے $1.8 بلین کے ہیں دسمبر تک کا ری شیڈیولنگ ہوگی ہے اور تھوڑا سا یہ کوشن جو ہے وہ مل جائے گا.
ماہر اقتصادیات قیصر بنگالی کا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کو وقتی سہولت حاصل ہوئی ہے, اس لیے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا.
بس وہ وقتی فائدہ ہے, جو ری پیمنٹ کرنی ہے اب, کیونکہ اب تو ہم قرضہ لے رہے ہیں صرف قرضہ واپس کرنے کے لیے. پچھلے 1990s سے جو ہے ہم صرف پروگرام لونز لے رہے ہیں, پروجیکٹ لونز نہیں لے رہے. پروگرام لون کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے حکومت کا, اور جو قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں اس کے پیسے مل جاتے ہیں. کوئی اثاثے تو بنتے نہیں ہیں کیونکہ پروجیکٹ لون ہم لے نہیں رہے. تو یہ جو پیرس کلب دے دیں یا روم کلب دے دیں یا واشنگٹن کلب دے دیں, یہ تو بس وقتی طور پہ ہے. جو اگلی پیمنٹ آئے گی, ہماری باری آئے گی تو اس میں ہم پیمنٹ کر دیں گے. بس یہی فرق پڑتا ہے, اور تو کوئی فرق نہیں.
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ایشیا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر شکیل احمد رامی کہتے ہیں,
ابھی جو ہمارے حالات ہیں یا ہمارے ریسورسز ہیں, جو کہ جتنے بھی ہم اسٹیٹسٹکس کو اسٹڈی کریں تو وہ کم ہے, تو ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریلیف ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ دینا چاہتی ہے, بات ہے گورنمنٹ مجبور ہوگی کہ ان کے پاس ریسورسز آلریڈی کم ہو چکے ہیں.
فائق حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان کا زرعی شعبہ ملک کی آمدنی بڑھا سکتا ہے, مگر اس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی.
نہیں, اس میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, یقیناً کیا جا سکتا ہے ایگریکلچر میں بھی, کیونکہ یہ تو کنٹری ایگریکلچر کے میرا خیال میں اباؤٹ 2 بلین روپیز کی 2 بلین ڈالر کی جو ہے یہ امپورٹ ہوتی ہے. چند جو میجر آئٹمس ہے اس میں ایک ہی آتا ہے. اسی طرح سے آپ کا پام آئل ہے, 70 سال سے یہ کنٹری بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں, کوسٹل لائن ہمارے پاس موجود ہے, لیکن 70 سال سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں پام آئل, ہم اس کو گرو نہیں کر پائے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں.
انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا نے ملکوں کو نئی مصنوعات کی راہ دکھائی ہے, مگر پاکستان میں ایسا کوئی رجحان نظر نہیں آتا. کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی مختص کردہ رقم کے بارے میں سارک, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر اور ڈائریکٹر کامن ویلتھ میڈیکل ٹرسٹ ہیلتھ انیشیٹو ڈاکٹر عمر ایوب کہتے ہیں, یہ رقم اس وقت ناکافی سمجھی جائے گی جب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کووڈ کے مریض سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر اور صحت کا دیگر عملہ کووڈ کا شکار ہو رہا ہے اور بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی.
دیکھیں جی, ڈیو اپالوجیز گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ انتہائی ناکافی. اس کے بعد جو ایک مایوسی کی بات ہوئی ہے وہ انفارچونیٹ کہ گورنمنٹ سرونٹس کی تنخواہیں نہیں بڑھی, اور تمام پبلک سیکٹر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں, اور ان میں ایک مایوسی کی لہر دوڑ کے سیکیورلی ملک کے لیے تو ہر کوئی لڑنے کے لیے تیار ہے. کرونا ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں کیونکہ اس طرح سب لوگوں کی فیملیز ہیں تو وہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری ڈیتھ ہو جائے تو ہماری فیملی کا کیا بنے گا. تو کوئی کمپنسیشن ابھی تک 40 کے قریب ڈاکٹرز کی صرف ڈیتھ ہو چکی ہے, 2300 کے قریب اسٹاف انفیکٹڈ ہے اس وقت. کوئی کمپنسیشن گورنمنٹ نے نہیں نہ بجٹ میں اناؤنس کی دی جائے گی, نہ پہلے کسی کو دی گئی, اور نہ ہی کوئی اس جانب سوچ کی گئی.
انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے, ڈاکٹر نہ بچے تو علاج کون کرے گا.
اسپیسیفک لوکیشنز چاہیے تھی بجٹ میں. سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جی ڈی پی کا اس دفعہ پورشن جو تھا وہ کوئی 6-7% ہوتا. اگر زندہ ہی نہیں رہیں گے تو اکانومی کہاں سے ہوگی.
انہوں نے کہا کہ ملک کو کرونا کی تباہی سے بچانا ہے تو حکومت کو کوئی واضح پروگرام سامنے لانا ہوگا اور اس پر سختی سے عمل کروانا ہوگا, ورنہ موت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے. کیا ہم اس کا استقبال کریں گے؟ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں جمعے کے روز قومی اسمبلی میں سال 2020-2021 کا بجٹ پیش کر دیا گیا, جسے کرونا بجٹ کا نام دیا جا رہا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں مشکل بجٹ تھا جبکہ ملک کی پہلے ہی سے کمزور معیشت پر کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے معیشت پر دباؤ مزید بڑھا تھا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے قمر عباس جعفری نے معاشرے کے مختلف حصوں کے لوگوں سے بات کر کے رپورٹ تیار کی ہے کہ اسے کون کس نظر سے دیکھتا ہے. سماعت فرمائیے.
پاکستان کا 2020-21 کا بجٹ, جسے عام طور پر آج کل کرونا بجٹ کہا جا رہا ہے, قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. یہ بجٹ کیسا ہے؟ پاکستان کی پہلے ہی سے کمزور معیشت پر, جو دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح کرونا کے سبب مزید دباؤ کا شکار ہے, یہ بجٹ کیسا ثابت ہوگا, کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان؟ اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے معاشرے کے مختلف حصوں کے لوگوں سے کہ وہ اس بجٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب آغا شاہب احمد خان صاحب, جو کہ صدر ہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. آغا صاحب, یہ بتائیے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے جمعے کے روز, بحیثیت چیمبر کے صدر اور ایک صنعت کار کے, آپ کیا سمجھتے ہیں بجٹ کیسا ہے؟
دیکھیں, جو بجٹ ہم نے سنا ہے اور جو ڈیٹیل ابھی آئی ہے ساری, تو یہ بجٹ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں پوری دنیا کے اور خاص طور پہ پاکستان کے ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, تو اس میں یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریلیف, ریفارم اور ریکوری پیٹرن کے اوپر اس بجٹ کو آنا چاہیے, تاکہ جو پہلے ریلیف دیا جائے بزنس کمیونٹی کو اور انڈسٹریل کمیونٹی کو تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. چھ مہینے سے کاروبار بند ہے, انڈسٹریز بند ہے, ہماری انکم جو ہے وہ گر رہی ہے, ہماری جو فورن ٹریڈ تھی وہ بند تھی, ڈاؤن ورڈ کے اوپر تھی, آئل کی پرائسز گر رہی تھی, امپلائمنٹ نیچے کی طرف تھا اور ہماری جو ایسٹ ویلیو ہے وہ بھی ڈاؤن تھی. ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ ان کی وجہ سے لیکویڈیٹی کرائسس جو ہے وہ آ رہا تھا, اور اس کے اوپر ستم یہ کہ وہ کرونا کا بھی ایک افیکٹ آ گیا جو کہ ڈبل امپیکٹ کی شکل میں ہماری معیشت کے اوپر تھا. کیونکہ یہ کووڈ 19 دسمبر یعنی 2019 میں تھا, اس وقت بھی کوئی اتنی اچھی حالت ہماری معیشت کی نہیں تھی, کیونکہ پوری دنیا ایک ریسیشن کے اوپر چل رہی تھی اور ریسیشن جو ہے وہ بھی دو تین مہینے سے پوری دنیا میں ہی تھا اور اس کے اثرات آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے تھے جو کہ ڈپریشن کی طرف ہمیں لے کے جا رہا تھا, اور اس نے جو ہے نا ہمارے سارے کاروبار کو, ہماری معیشت کو اسکویز کر دیا اور سکڑ گئی ہماری معیشت. تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک ریلیف پیٹرن کے اوپر یہ ایک ڈاکومنٹ بننا چاہیے تھا, دستاویز تیار ہونی چاہیے تھی, اور کیونکہ ڈومیسٹک اکانومی کا حجم بڑا ہے.
بہت شکریہ آغا صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, وہ ممتاز ماہر معاشیات ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جمعے کے روز جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ملک کے لیے کیسا ہے اور کیا اس کے اثرات ہوں گے؟
بہت شکریہ آپ کا. یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے کیا گیا ہے, ایک روایتی بجٹ ہے اور اس سے کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوگا, بلکہ میں پوری ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ جو اہداف انہوں نے رکھے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ قابل حصول نہیں ہے, حالانکہ بہت کم ہے. چنانچہ اگلے چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان اہداف میں خاص طور سے شرح نمو کا, ٹیکسوں کی وصولی کا اور بجٹ خسارے کے اہداف کو یہ ریوائز کریں گے, اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے جب اقتدار میں آئی تھی اس کے بعد سے 2019 اور فروری 2020 تک جو عام ترین معاشی اشاریے تھے ان میں خرابیاں آئیں, نہ ان خرابیوں کو انہوں نے تسلیم کیا ہے, حالانکہ وہ اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کے مطابق خرابیاں ہیں, اور نہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نظر آئی ہے. مگر میری جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایف بی آر کا جو ہدف رکھا ہے ٹیکسوں کی وصولی کا, وہ ہے 4963 4963 ارب روپیہ. اب اس میں سے این ایس سی ایوارڈ کے تحت جو قانون کے تحت صوبوں کو جانا ہے وہ دینے کے بعد وفاق کے پاس بچتے ہیں 2100 ارب روپیہ. تو اب وفاق کے پاس 2100 ارب روپے ہیں ایف بی آر کے, اور 4100 ارب ہمیں دینے ہیں دفاع میں اور سود کی مد میں, تو یہی 2000 ارب کی شارٹ فال آ گئی, اور ابھی تو پورا ملک بھی چلانا ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صدیقی آپ کا. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب اجمل بلوچ صاحب, جو کہ انجمن تاجران پاکستان کے سربراہ ہیں. یہ بتائیے اجمل بلوچ صاحب کے جمعے کے روز جو بجٹ پیش کیا گیا اسمبلی میں, آپ کیا سمجھتے ہیں تاجروں کے نقطۂ نظر سے وہ بجٹ کیسا ہے؟
دیکھیے, اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس تو نہیں لگایا گیا ہے, لیکن پھر بھی تاجر برادری یہ دیکھ رہی تھی کہ اس بجٹ میں کوئی انہیں خاطر خواہ کوئی پیکج ملے گا, کیونکہ یہ واحد طبقہ تاجر تھا جو کرونا سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ پاکستان کے لیے کارگر ثابت ہوگا؟
جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ اور کیا بجٹ ہو سکتا ہے؟ پاکستان جس طرح کا ہمارا ملک ہے, جس کی کوئی مطلب آمدن نہیں ہے, کوئی ادارہ منافع بخش نہیں ہے, تو اس میں اتنا اچھا بجٹ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہم لوگ اگر تاجر نمائندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں ضرور یہ کہنا پڑے گا کہ تاجروں کے لیے کوئی پیکج آنا چاہیے.
چلیں, بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب. آپ سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سیاسی تجزیہ کار جناب سلمان عابد. سلمان عابد صاحب, جو بتائیے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے جمعے کے روز, اس کے کیا مضمرات ہوں گے سیاسی پاکستان پر اختصار کے ساتھ؟
اس کے سیاسی مضمرات اس کے یہی ہوں گے کہ پاکستان میں جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی,
تو آبویسلی اس کی پوری کی پوری پولیٹکس کی ڈائنامکس جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس میں بڑے کریٹیکل سوالات اپنش ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر جو 70 لاکھ کا تخمینہ ہے کہ ہمارے پاس بے روزگار لوگوں کا اضافہ ہوا ہے آفٹر کرونا اینڈ پوسٹ کرونا سینیریو کے اندر دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی پازیٹو جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکلی ایک بڑی چینج ہوگا کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے ان بے روزگاروں کو ایک مین اسٹریم میں واپس لے کے آئے گی, ان کے لیے روزگار کی اپرچونیٹیز کریٹ کرے گی. تو یہ خود ایک بہت بڑا کریٹیکل سوال ہے. اور پھر دیکھیے یہ حکومت کا تیسرا برس ہے, تیسرا بجٹ ہے. عمومی طور پہ اس وقت حکومتیں جو ہے سیاسی طور پہ کھڑی ہو جاتی ہیں تاکہ وہ چوتھے سال کے اندر الیکشن ایئر کے اندر جانے سے پہلے کچھ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے معاملات کو اس کو پرائیورٹائز کر کے اپنے لیے پولیٹیکل سکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب تیسرا سال ہے اور پوسٹ کرونا سینریو جو بن رہا ہے اس میں حکومت کے پاس بہت زیادہ ریلیف دینے کے لیے نہیں ہے. آپ نے دیکھا جو بھی بجٹ آیا ہے اس میں ہم بہت زیادہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے ہیں. اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ بہت بڑھے گا اور پولیٹیکل کرٹیسزم جو ہے حکومت پہ بہت بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور یہاں اس وقت پی ٹی آئی کو بس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اپوزیشن بہت ویک ہے اور اس کے اس وقت کو بہت بڑا سٹیک جسے کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی تھریٹ کریٹ کرنے کی جو پوزیشن ہے وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو اکنامک پریشر بڑھے گا اس سے پولیٹیکل پریشر جو ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر بڑھتا جائے گا اور پی ٹی آئی کی جو کریڈیبلٹی ہے کہ جی ہم ایک بہت اچھے طریقے سے گورننس کر سکیں گے, زیادہ بہتر طریقے سے ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے اور جو ریفارمس کرنا چاہتے تھے خاص طور پہ وہ ہم کر سکیں گے, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بڑا کریٹیکل ہے. کچھ بہت اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے ابھی. تو پی ٹی آئی کے پاس تو اس وقت ایک ہی آپشن ہے کہ کسی طریقے سے اس وقت کی جو اکانومی کی جو سچویشن ہے اس کو وہ مینٹین کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے, کھڑا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے جہاں ہم کھڑے ہیں. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچیومنٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل فرسٹریشن جو ہے لوگوں میں یہ پرسپشن بلڈ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے جو اتنے اس نے وعدے کیے تھے وہ پولیٹیکلی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی. اور پھر جس قسم کی حکومت کے اندر جو ہے ہمیں کانٹرڈکشن نظر آتے ہیں اس کا فائدہ بھی اپوزیشن کو جائے گا ایک سطح کے اوپر کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت کا جو اکنامک مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک پولیٹیکل مینجمنٹ سسٹم ہے تو آپ دیکھیے ابھی تک کہیں بھی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو انگیج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اور جس انداز کی اس وقت گورننس کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی اگر یہ اس وقت کوئی بڑی ڈیزاسٹر قسم کی ریفارمز نہ کی گئی, بہت بڑی جیسے کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے تھنکنگ نہ کی گئی اور اس برس خاص طور پہ, تو پھر اس سے پولیٹیکل امپلیکیشنز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے بڑھ جائے گا اور لگے گا یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تمام تر دعووں کے باوجود اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی جس طرح سے اس نے دعوے کیے تھے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. قمر عباس جعفری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور پروگرام کے آخر میں اداکار ششانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کے بارے میں وسیم صدیقی کی رپورٹ.
بھارتی فلم انڈسٹری کے اداکار ششانت سنگھ راجپوت کی مبینہ خودکشی پر بالی ووڈ کی فضا سوگوار ہے, جبکہ بعض حلقوں نے تحقیقات مکمل کیے بغیر ان کی موت کو خودکشی قرار دینے پر سوالات بھی اٹھائے ہیں. ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ ششانت سنگھ اتوار کی صبح باندرا میں واقع اپنی رہائش گاہ میں مردہ پائے گئے تھے. پولیس کے مطابق انہوں نے پنکھے سے رسی باندھ کر خودکشی کی. پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں سشانت سنگھ کے گھر سے کوئی سوسائڈ نوٹ یا وضاحتی تحریر نہیں ملی. نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ریتل جوشی کے مطابق پولیس کی جانب سے سشانت کی موت کو فوری طور پر خودکشی قرار دینے پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ پولیس نے تحقیقات مکمل کیے بغیر کس طرح اس واقعے کو خودکشی قرار دے دیا. ریتل جوشی کے مطابق بھارت میں اکثر خودکشی کے واقعات میں کوئی سوسائڈ نوٹ نہیں ملتا کیونکہ مرنے والے اس اقدام کے حوالے سے آخری وقت تک کسی کو بھی کچھ بتانا پسند نہیں کرتے. شاید یہی وجہ ہے کہ پولیس ابتدائی تحقیقات کے ساتھ ہی ایسے اقدامات کو خودکشی قرار دے دیتی ہے. پولیس کو سشانت کے گھر سے ڈاکٹر کے تحریر کردہ کچھ نسخے بھی ملے ہیں جن سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ سخت مایوسی یعنی ڈپریشن کا شکار تھے اور زیر علاج تھے. اطلاعات ہیں کہ انہیں ڈاکٹرز نے تنہا رہنے سے بھی منع کیا تھا. گزشتہ ہفتے سشانت کی سابق مینیجر دشا سالیان نے بھی خودکشی کر لی تھی. سشانت دشا سے بہت قریب تھے, جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دشا کو فلموں میں کام دلانے کے لیے بھی کوششیں کرتے رہے تھے. थे। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है सुशांत को दिशा की बेवक मौत से भी शदीद धचका पहुंचा हो। छिछोरे सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म थी, जबकि इससे कबल उन्होंने करण जौहर की फिल्म ड्राइव में भी काम किया था। ये मेगा बजट फिल्म थी जो 2018 में रिलीज होना थी, मगर किसी सबब इसे 2019 तक थिएटर में रिलीज होने का मौका नहीं मिला। लिहाजा नवम्बर 2019 में इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, मगर मेगा बजट होने के बावजूद फिल्म अच्छा बिजनेस न कर सकी। फिल्मी हलकों से जुड़े लोगों का कहना है कि यही वो वक्त था जहां से सुशांत के सवाल की इब्तिदा हुई। भारतीय ज़राए ब्लॉग के मुताबिक सुशांत हाल ही में जिस नए फ्लैट में मुंतकिल हुए थे, इसका किराया बहुत ज्यादा था और ये भी इनकी परेशानी, मायूसी या डिप्रेशन की एक वजह हो सकता है। सुशांत का आखिरी इंटरव्यू करने वाले एक साफी का कहना है कि इंटरव्यू के दौरान सुशांत ने काइनेटिक एनर्जी और मुतबादिल कायनात के हवाले से अजीब गरीब बातें की थी जो समझ से बालातर थीं। भारतीय फिल्म साज महेश भट्ट ने भी अपनी एक ट्वीट में कहा है कि सुशांत की हालत ठीक नहीं थी। वो उलझे हुए जहन वाला आदमी था जो बैक वक्त बहुत से ख्वाब पूरा करने चाहता था।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो खत्म करने की बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।